شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عبرت کے لیے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جناب شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے ایک چڑیا پکڑ لی. اس چڑیا نے اس سے پوچھا کہ مجھے تم نے کس لیے پکڑا؟ وہ شخص کہنے لگا میں تمہیں ذبح کر کے کھاؤں گا. چڑیا بولی مجھ سے تیرا پیٹ نہیں بھرے، البتہ میں تجھے تین باتیں بتانے کے لیے تیار ہوں جو تجھے میرے کھانے سے زیادہ منافع بخشوں گی، مگر اس کی تین صورتیں ہوں گی. ایک بات تو میں تیرے ہاتھ میں رہتے ہوئے ہی بتا دوں گی، اور دوسری بات اس وقت کہوں گی جب تو مجھے آزاد کر دے گا اور میں درخت پر بیٹھ جاؤں گا. پھر تیسری بات اس وقت کہوں گی جب درخت سے اڑ کر اس پہاڑ پر جا بیٹھا. تو اس شخص نے کہا اچھا پہلی بات کون سی؟ چڑیا نے کہا کہ میری نصیحت یاد رکھنا، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس کا غم مت کرنا. یہ سن کر اس شخص نے اس چڑیا کو چھوڑ دیا تو وہ درخت پر اڑ کر بیٹھ گئی. تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ آپ دوسری بات بھی بتا دو. چڑیا بولی ناممکن بات پر یقین مت کر. یہ کہہ کر وہ درخت سے پھر سے اڑی پہاڑ پر جا بیٹھی. پہاڑ پر بیٹھ کر کہنے لگی کہ تو بہت بدنصیب ہے، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو مالا مال ہوتا، کیونکہ میرے پیٹ میں دو لال ہیں، ہر ایک لال یعنی سچا ہیرا لال اس کا نام، ہر ایک لال کا وزن جو 20 مثقال ہے، ایک وزن ہے. یہ سن کر اس شخص بڑا افسوس ہوا اور وہ مطلب کفے افسوس ملنے لگا، ارے اتنا قیمتی دو قیمتی لال 20 مثقال کے میرے ہاتھ سے نکل گئے. تو چڑیا نے بولا کہ افسوس تو نے میری پچھلی دونوں نصیحتوں کو بلا دیا. میں نے پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ جب کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا غم مت کرنا، تم نے غم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ ناممکن بات پر یقین مت کرنا، بھلے مانس سوچ تو صحیح، جب میں تیرے ہاتھ میں تھی تو میرا گوشت پوست اور پر سمیت میرا وزن 10 مثقال بھی نہیں تھا، اب میرے پیٹ میں ایسے 2 لال کس طرح ہو سکتے جن میں سے ہر ایک کا وزن 20 مثقال ہو۔ یہ کہہ کر وہ چڑیا نکلی پہاڑ سے اڑ گئی۔ یہ حکایت جو ہے یہ من گھڑت ہے، مطلب ایسے من گھڑت واقعات سمجھانے کے لیے، اور اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو لالچی ہوتا ہے وہ اپنی لالچ میں آ کر ناممکن بات کو بھی ممکن سمجھنے لگتا ہے، اور اس طرح مطلب اس کو نظامت بھی اٹھانی پڑتی ہے، بعض اوقات ہلاکت کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ نہ جو لالچی ہوتا ہے اس میں عقل کم، اگرچہ وہ اپنے زوم فاسد میں اپنے آپ کو بڑا عقل مند تصور کرتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں عقل کی بہت کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ لالچی ہوتا ہے۔ دنیا بھی جس پر ہوس سوار ہو جائے، جو دنیا کے لالچ بے گرفتار ہو جائے، اس میں عقل جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جس پر بھی دنیا کی دھن سوار ہوتی ہے وہ کس قدر نادانیاں کرتا ہے، اور دنیا کی دولت کو پانے کے لیے وہ کیسے کیسے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے۔ مثلا سود پر اگر لون لینی پڑے تو لیتا ہے، رشوت کا لین دین کرنا پڑے تو کرتا ہے، ملاوٹ کرنی پڑے تو بھی کرتا ہے، دوسروں کے حق تلف کرنے پڑے تو بھی کرتا ہے، اسی طرح چوری ڈکیتی طرح طرح کے جرائم کرتا ہے۔ ہاں بے شک حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، معاشرے میں بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر، مثال کے طور پر بڑی خوبصورت دکان ہے، بڑے بہترین اس نے دکان پر شیشے لگائے ہوئے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، مشہور بھی ہے کہ حاجی صاحب ہیں، یہ بڑی خیر خیرات بھی کرتے ہیں، مسجد کی بھی بڑی خدمت کرتے ہیں، مدرسوں کی بھی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑے سخی ہیں، لیکن روپے اس نے حرام کے لیے، قیامت کے دن یہ حاجی نمازی جو بھی ہے کس طرح پھنسے گا، اس کو اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے۔ اور جو بھی حرام کمائی کرتا ہے دوسروں کے حق مار کر، وہ بھی اس پر غور کر لے، جو ڈنڈی مار کر سزا چلاتا ہے وہ بھی سوچ لے اس پر کہ 1 کلو دینا تھا اس نے ترازو کو یوں ٹیڑھا کر کے 1.25 کلو کو 1 کلو بنا دیا، یا ترازو میں ایک میں تو باٹ رکھا، ایک تو باٹ میں تھوڑی سی کمی رکھی، دوسرے جب اس میں گوشت ڈالا ہے جو بھی چیز ڈالی وہ جھٹکے سے پھینکی تو وہ پریشر سے پلہ بیٹھ گیا، فوراً کٹا لیا، اس نے چالاکی تو کی گھات تو نہیں سمجھا، یا سمجھا تو اس نے چلنے دیا، اب کون بحث کرے گا سبھی یہ کرتے، اگر اس کا یہ ذہن بدن ہے تو اس نے تو نہیں بولا، مگر اللہ نے تو دیکھ لیا کہ اس نے چوٹ سے پھینکا تھا اس لیے وزن بڑھا دیا اس نے، اور یہ دھوکہ دے کر اس نے جس کے اسی کے دعوے کے مطابق 18 روپے بنتے تھے اس گوشت کے اس نے 22 لے لیے، تو اب اس طرح اس نے اس کے 4 روپے دبا لیے، دودھ والے کے 3 روپے دبا لیے 1 لیٹر میں، تو یہ حرام ہوئے یا نہیں خود ہی غور فرمائے۔ چنانچہ بہرحال یہ حرام ہوئے، یہ 3 یا 4 بھی اس نے زائد لیے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بلا شبہ ان صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہوگا، جب تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ تو یہ ایسا کیوں کیا؟ یہ ایسا لالچ سے، حرص و طمع، لالچ مال میں اضافہ ہو گیا۔ اب بتائیے کہ جس نے ایسا کیا اس کو عقل مند کہیں گے یا یہ کہیں گے اس میں عقل کی کمی، کہ ناممکن کو بھی ممکن تصور کر لیتا، اور یہ بدنصیب یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح میرے مال میں بڑھوتری ہوگی، میرے مال میں برکت ہو جائے گی۔ تو ظاہری طور پر مادی برکت یعنی کہ زیادہ ہو جانا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مطلب ایسی بے برکتی ہے کہ مرنے کے بعد تو پتا چلے گا ہی چلے گا، بعض اوقات جیتے جی پتا چلتا ہے اور احساس نہیں ہوتا، بیماری آ گئی، ڈکیتی پڑ گئی، یہ ہو گیا، آگ لگ گئی، تو یوں صفایا تو ہو بھی جاتا ہے، کئی کئی گناہ چلا جاتا ہے، اور گناہ بھی سر پہ دھرا کا دھرا رہتا. اے چوریاں کرنے والوں، ڈکیتیاں کرنے والوں، جیب کترنے والوں، لوگوں کو چٹھیاں بھیج کر ان سے رقموں کے مطالبات کرنے والوں، لوگوں کو اغوا کر کے ان سے تاوان طلب کرنے والوں، کان کھول کر سنو. حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا، قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توپ کی شکل میں لٹکا کر آئے گا، اور جس نے تھوڑا سا بھی مال حرام کھایا تو اس کے پیٹ میں آگ بھکائی جائے گی، اور اس کی ایسی خوفناک آواز ہوگی کہ جس دن ساری مخلوق اپنی قبروں سے اٹھے گی سب کانپ جائیں گے. یہاں تک کہ احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے. تو دیکھا، لالچ کی وجہ سے انسان نے دوسرے کی حق تلفی کی، اس کا مال دبایا، اور خوش فہمی میں بھی ہے کہ حاجی صاحب لوگ کہہ رہے ہیں اس کو، تو بدنام وہی ہے کہ جو چوری کر کے بھاگ جاتا ہے، جیب کاٹ کے بھاگ جاتا ہے، ڈکیتی مارتا ہے، وہ بدنام ہے، ان کو کوئی بولنے والا نہیں. یہاں تک کہ جیسے جو گوشت بیچتا ہے، اگر گوشت میں وہ اس ہڈی کو بھی وزن سے دے گا کہ جس ہڈی کے پھینک دینے پر عرف ہے، بعض ہڈیاں پھینک دینے کا رواج ہوتا ہے، مثلاً بازو میں ایک چپٹی ہڈی ہوتی ہے، دستی میں ایک چپٹی ہڈی ہوتی ہے بالکل پنجے کی طرح، اس کو پھینک دینے کا عرف ہے، پھینک دیا، لیکن بعد میں اس کو کاٹ کے وزن میں ڈالتے ہیں. اسی طرح ران میں ایک گول سی ہڈی ہوتی ہے، کھائی نہیں جاتی ہے، کھایا بھی نہیں جاتا، گول سی ہڈی ہوتی ہے، اس کو بھی وزن میں بعض لوگ ڈال دیتے ہیں چپ چاپ، یا اس کو آدھی اڑا دیتے ہیں اور آدھی ڈال دیتے ہیں وزن میں. تو یہ میں نے ایک دو مثالیں دی آپ کو. جو ہڈی پھینک دینے کا رواج ہو، ہاں جو پورا جانور تول کر دے یا پوری پوری رانے تول کر دے، تو اس کے دام میں اور یہ ریٹیل میں فرق بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کے عرف ہے کہ اس کو نہیں نکالے تو چلو نہیں نکالے، بلکہ حرام مغز تک تول کے کھلا دیتے. ریڑھ کی ہڈی میں ایک سفید ڈوری ہوتی ہے، آپ میں اگر کسی نے دیکھی ہو، ریڑھ کی ہڈی پیٹھ میں ہوتی ہے، گردن میں بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو ریڑھ کی پوری ہڈی میں ایک سفید ڈوری ہوتی ہے، اس کو حرام مغز کہتے ہیں، اس کو کھانا بھی حرام ہے. یہ بھی لوگ کھاتے ہیں بےچاروں کیا ہو، بالکل پکنے میں نے خود دیکھا ہوتی ہے، بارہا ہوتی ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نکال کے پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ چلاتے ہیں. مرغی کی گردن میں بھی وہ ڈوری ہوتی ہے، اس میں سے تو چلو نکالنا ممکن نہیں ہے، تو کم از کم یہ کہ پکی ہوئی جب ہے تو کھانے میں احتیاط کریں. یہ حرام مغز جو یہ کھانے کو ظاہر ناپاک نہیں کرے گا، وہ حرام نہیں ہے جو نجیس ہو، یہ مکروہ تحریمی. تمہارا یہ کہ اس گوشت میں ہی سفید ڈوری تول کر مطلب ریٹیل میں دینے کا عرف نہیں ہے، اس کو پھینکنا ہوگا. تو یہ کہ اگر ایسی چیز بھی اگر تول میں دے دی، اس کا پھینکنے کا رواج ہے، عرف ہے، تو بھی گناہگار ہوگا، اور اتنے وزن کے جو پیسے لیے اس نے، وہ اس کے لیے کب جائز ہے. اسی طرح کپڑے کا رنگ کچا ہے، معلوم ہے کچا ہے، پھر بھی کہہ دیا کہ پکا ہے، تو یہ بھی ظاہر دھوکہ تو ہوا. تو آج کل مطلب کاروبار میں اگر دیکھا جائے، اتنا جھوٹ چلتا ہے، اتنی دغا بازی چلتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہو جو فیر کاروبار کرتا ہو، بالکل فریش، اور کاروبار کے تجارت کے اصول بھی کوئی نہیں جانتا عموماً، تو یوں بھی اپنی تجارت لوگ باطل کر دیتے. حالانکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ملتا ہے کہ ہمارے بازار میں صرف وہی شخص آئے جو دین کے معاملے میں عالم ہو، فقیہ ہو، عالم. تجارت کے اصول تو جانتا ہے، تجارت کے اصول معلوم ہی نہیں کہ کس طرح بے نافذ ہوتی ہے، کس طرح بے فاسد ہوتی ہے، کس طرح بے باطل ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ باقاعدہ اصول ہے. یہاں تو توبہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جس کے اندر ایسے مشہور کر دیا کہ آٹے میں نمک کے برابر منافع جائز ہے، یہ بھی غلط مشہور ہے، منافع کی کوئی مقدار نہیں. یا یوں بول دیتے کہ بس اس میں میرا 10% منافع ہے، اس سے زیادہ حرام ہے، اور ہوتا 50%. تو ایسے موقع پر جب 50% ہے تو چپ رہے آدمی، نہ بولے، اگر نہیں بولتا تو کوئی حرج نہیں، یہ میری کتاب ہے، میں 1000 کی دوں، میری مرضی، آپ نہ لو، زبردستی نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے میں بیچ سکتا ہے، مالی بھائی اناج کی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا، جبکہ لوگ تکلیف میں ہوں تو اب اناج کو مہنگا نہیں بیچ سکتا. یہ اس کے اور اصول ہیں احتکار کے. ذخیرہ اندوزی. تو بہرحال میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں، اس معاشرے میں بہت کچھ مطلب یعنی کہ گناہوں کا صدور ہے، کیونکہ لالچ اور حرص و طمع بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے مطلب انسان جو ہے وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ناقص مال کو کامل بول کر ٹکا دیتا ہے، اپنے مال کی بے جا تعریف کرتا ہے، اپنی مٹی کو بھی اسٹیل سے زیادہ مضبوط باور کروانے کی کوشش کرتا ہے بلا وجہ، بلکہ اس کو پھنسانے کے لیے میٹھی میٹھی بات کرتا ہے، بڑے ادب سے بڑے احترام سے اس کو پھسلائے گا اور پھنسا دے گا. دل میں اس سے کوئی عقیدت نہیں، کوئی محبت نہیں، لیکن ان کو حضور حضرت آئیے جائیے بڑے مطلب کو چامچ ارے پھنسانے کے لیے اس کو، اور پھر وہ دھوکہ دے کر اس کو ٹکا دیتا ہے کچھ. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے بھائیوں، اس لالچ نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لالچ ایک رسی ہے جو تیری گردن میں بندھی ہے اور اس کا دوسرا سرا تیرے پاؤں میں بندھا ہوا. گردن کی رسی کو نکال دے تاکہ تیرے پاؤں کی ڈوری کھل سکے. لالچ میں اس طرح بندہ جکڑا ہوا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس کے بندھے ہوئے، تو اگر سر گردن کھول دے گا تو دوسرے پاؤں بھی کھل سکیں گے، اور گردن ہی نہیں کھولی تو پھر پاؤں کیسے کھلیں گے. حدیث پاک میں آیا کہ آسودہ ہے وہ شخص، یعنی سیر ہے، آسودہ ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے اسلام کی راہ دکھائی اور بقدر حاجت اس کو مال دیا اور اس نے اس مال پر قناعت کی. وہ شخص سیر ہے، آسودہ کافی ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو اسلام کی راہ دکھائی. خدا کی قسم اس سے بڑھ کر دولت کون سی اسلام سے بڑھ کر، اور پھر حاجت کی قدر مال بھی دے دیا اس کو، اس کی حاجت سے پوری ہو رہی ہے، اور جو کچھ دیا اس پر اس نے قناعت کی، کافی سمجھا اس نے، یہ میرے لیے صحیح ہے. تو ایسا شخص آسودہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کو مال کثیر ہونے کے باوجود قناعت نہیں ہے، یا بقدر حاجت ہونے کے باوجود قناعت نہیں ہے بلکہ حلم مزید کے نعرے لگاتا ہے، یعنی مجھے اور مل جائے، بس اور مل جائے، تو وہ بڑا لالچی. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے پاس دو وادیوں سے بھرا ہوا مال ہو، یعنی مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں، تو وہ تیسری وادی بھی چاہے گا، یعنی مال سے بھری ہوئی مجھے تیسری وادی بھی مل جائے، کہ مٹی کے سوا انسان کے دل کو اور کوئی چیز سیر نہیں کرتی. ہاں جو توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، انسان کی تمام چیزوں میں بڑھاپا آتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان دیتی ہیں، ایک تو لمبی آرزویں جو جوان ہوتی ہیں، اور مال کی محبت. تو واقعی جو بوڑھا ہوتا ہے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ مال کی اس کو بڑی محبت ہوتی ہے، حصول مال اس کو دیکھا کہ بہت تڑپ ہوتی ہے. کچھ عرصے پہلے ایک بزرگ تھے، بےچارے بوڑھے تھے، تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ میرا یہ رقم پھنسی ہوئی ہے، میری وہ رقم پھنسی ہوئی ہے، اور میں کیس لڑ رہا ہوں، دعا فرمائے کہ میرے یہ رقم ساری مجھے مل جائے. تو میں نے ان سے عمر پوچھی، شاید انہوں نے 80 اپنی سی بتائی، تو میرے تو منہ سے نکل گیا کہ آپ ناراض نہ ہو، یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کو یہ ساری رقم مل بھی گئی تو آپ کرو گے کیا؟ آپ کی عمر اتنی ہو چکی، آپ کے کام کیا ہے؟ اور واقعی وہ بےچارے بوڑھے تھے، ان کے انتقال کو بھی گرسا ہو گیا، بےچارے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. تو ایک میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ مطلب آرزویں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، اور دولت کی محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے بدقسمتی سے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی محنت کر رہا تھا اور کدال چلا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس سے اس کی امید لے لے. بس نبی کی دعا، فوراً اس نے کدال سائڈ پہ رکھا اور سستانے کے لیے لے لیا، پھر دعا مانگی یا اللہ اس کو اس کی امید واپس لوٹا دے. تو وہ مطلب پھر وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا اور سنبھالی کدال اور لگا کھودنے. تو آپ نے اس سے پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی کیا بات ہے، تم کام اچھا خاصا کر رہے تھے پھر لمبے ہو گئے، پھر اچانک پھرتی آ گئی، پھر شروع ہو گئے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ ہوا یوں کہ کام کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ اب میری عمر کافی ہو چکی ہے، اب میں کیا یہ مطلب محنت کرنی تھی مجھے، کیا کروں گا مطلب. میری امید ٹوٹ گئی کہ اب میری موت قریب ہے، بڑھاپا ہے، تو مجھے اب یہ اتنی مشقت نہیں کرنی چاہیے دنیا کی، تو اس لیے میں لمبا ہو گیا۔ کچھ دیر تو میں پڑا رہا، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں نہیں، جب تک زندہ ہے ہمیں محنت کرنی چاہیے، کچھ ہوگا تو کام آئے گا۔ اس لیے میں پھر مجھے جوش آ گیا، وہی کہ دعا مانگی، امید منقطع کر دیتے، منقطع ہو گئی تو لے دیا، پھر امید جوان ہوئی، پھر یہ شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ بےچارے بوڑھے بوڑھے لوگ کہ جن کے پاس بہت کچھ ہونا ہوتا ہے، جس کے پاس نہ ہو اس کی بات دوسری، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مطلب وہ بےچارے بڑی محنت اور تن دہی کے ساتھ دنیا کماتے، ہاں ان کے لیے محنت کرے تو کیا بات ہے۔ جیسا کہ ایک ولی اللہ، کافی عمر بڑھ گئی تھی آپ کی، لیکن بہت ریاضت اور مشقت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضور اب تو آپ کی عمر بہت طویل ہوگی، کچھ اپنے آپ پر رحم فرمائیں اور کچھ ریاضت شاستہ میں کمی نہ۔ تو بڑا عمدہ جواب دیا، گرے میں باندھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب منزل قریب آتی ہے تو سوار اپنی سواری کو تیز کر دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب مطلب یہ کہ آپ سفر سے آ رہے ہیں، اپنی گاڑی کا سمجھو حیدرآباد سے آ رہے ہیں، تو جب آپ کا گھر قریب آئے، آپ کو اور جوش آئے گا تو اور تھوڑا سا وقت لگے گا، جلدی چلتے ہیں، جلدی پہنچتے ہیں، تو وہ سواری اپنی تیز کرتا ہے، خوشی کے مارے کہ ہم اپنے گھر پہنچیں گے، بال بچوں سے ملیں گے۔ تو اسی طرح مطلب بڑھاپے میں موت قریب آ گئی ہے، تو اب تو منزل قریب ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، رب سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے مطلب میں نے یہ محنت بڑھا دی ہے، اپنی سواری کو تیز کر دیا کہ بڑھاپے میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے کہ منزل اب قریب۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ کے بچوں کی امی جان غم سے نڈال تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی واہ حزنا ہائے غم، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عالم میں کہا واہ تربا، واہ خوشی، غم کی بات کر رہی ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ عن قریب میری روح پرواز کرے گی تو میں سرکار کے دیدار کا شربت پیوں گا، میں صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہوں گا۔ تو یہ تو مطلب میرا مطلب یعنی کہ خوشی کا وقت، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں دیکھنے مجھے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں دیکھنے مجھے آئیں گے وہ مزار میں۔ تو یہ تو ان کی باتیں ہیں کہ جنہوں نے مطلب امیدوں کو مطلب یعنی کہ منقطع کیا اور مال کی محبت سے اپنے دلوں کو پاک کیا۔ ورنہ عموماً دنیا دار جو ہوتے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہو جائیں، وہ تو مطلب یعنی کہ مال ہی سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی لالچ میں جیتے ہیں، بانڈ بھی سنبھال کے رکھیں گے، اور پتہ نہیں جیسے بوڑھی بوڑھی عورتیں مرتی ہیں تو بہت سارا سونا برآمد ہوتا ہے، یہ فقیر مرتے ہیں بھکاری تو بعض اوقات نوٹوں کے ڈھیر کے ڈھیر برآمد ہوتے ہیں ان کے ہاتھ۔ تو بہرحال حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے، اے آدمی وہ تھوڑا مال جو تجھے کافی ہو جائے کثیر مال سے بہتر ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں تیرا سارا پیٹ ایک بالش سے زیادہ طول و عرض میں نہیں ہے، اور یہ منا تھا تیرا پیٹ تجھے دوزخ میں ڈال دے تو۔ بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی سمجھانے والی بات فرمائی انہوں نے کہ واقعی اتنا سا منا سا پیٹ دوزخ میں لے جا، اور یہ کمبخت پیٹ لاکھوں کروڑوں سے نہ بھرے، یہ پیٹ جو ہے وہ ڈکیتیاں کروائے، چوریاں کروائے، ڈنڈی مارنے کی ترغیب دے، جیب کاٹنے کی ترغیب دے، چوریاں کرنے کی ترغیب دے، ظاہر پیٹ کے واسطے تو سب کرتے، تو یہ منا سا پیٹ حرام کاریاں کروا کر، شرابیں پلوا کر، جوا کے پیسے اندر ڈلوا کر، سود کی رقم اندر ڈلوا کر، رشوت کی رقم اندر ڈلوا کر دوزخ میں لے جائے تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو کیوں نہ اس منڈے سے پیٹ کو یہ آدمی قابو کر لے اور اس کی خواہشات کو مارے۔ ایک حدیث شریف بڑی توجہ سے سنیے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو بولتے ہیں کہ زبان حق کے ترجمان تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو اور فرمان عظمت نشان خدا رحمان کا ہو عز و جل. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدمی اگر میں تجھے ساری دنیا دے دوں تب بھی تو اس سے صرف اپنی ہی روزی کھائے گا اور جب میں تجھے تیری خوراک سے زیادہ نہ دوں اور اس کا حساب اس کے حساب کا شغل کسی دوسرے کے سپرد کر دوں تو تجھ پر یہ میرا بہت بڑا احسان ہے. یعنی بھر پیٹ اگر روٹی مل جائے, تن ڈھانپنے کو کپڑے مل جائے, سر چھپانے کو گھر مل جائے, کسی کے محتاجی قرض داری نہ رہے, تو اب یہ کہ بینک بیلنس بڑھائے جانا, بانڈ انعامی بانڈ کھلنے کی تمنا میں ہزاروں لاکھوں کے بانڈ سنبھال کے رکھنا, سونا بناتے رہنا, یہ ساری مصیبتیں کیوں آدمی جمع کرے جبکہ جتنا پیٹ ہے اتنی روزی مل گئی, جتنا تن ہے ڈھکنے کو کپڑا واجبی سا مل گیا, سر چھپانے کو واجبی مکان مل گیا, ضرورت کی واجبی سواری بھی میسر ہے, تو پھر بلا وجہ دولت کا انبار جمع کر کے اپنے سر کیوں مطلب آخرت کی مصیبت لیتا ہے اور اس کے حساب کتاب کی اپنے لیے کیوں مطلب زحمت لیتا ہے. سبحان اللہ, ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے اور فرماتے جو اس پر قناعت کرے وہ مخلوق سے بے نیاز رہے. چٹائی پر گزارا نہیں ہے ہمارا, پلنگ چاہیے, پلنگ بھی بھاری والا چاہیے, قیمتی والا, اس کے لیے بھی رقم چاہیے. زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو صوفے چاہیے, تو صوفے بھی قیمتی چاہیے. معمولی چادر پر نہیں بیٹھ سکتے, کارپیٹ بچھانا ہے. یعنی کیسی رقم ہے جو انسان اپنے قدموں تلے بچھا دیتا ہے, ہزاروں روپے کے کارپیٹ قدموں تلے روندے جا رہے ہیں اپنے کو سمجھ سے بات. تو مطلب پیسے یہ ساری آسائشیں چاہیے تو پھر رقم چاہیے اس کے لیے. اب ویسے نوکری کرے آدمی تو 500, 700, 800, 1500, 2000 تنخواہ ملتی ہے, تو اس میں کیسے بچھائے گا کارپیٹ, اس میں کیسے مطلب ہزار روپے کے صوفہ سیٹ لے گا, اس میں کیسے 15000 روپے والا پلنگ لے گا اور بہترین مطلب گدے لاش پر اور بہترین چادر لے گا. اب روزانہ ایک سے ایک بڑھ کر بریانیاں چاہیے اپنے کو, غذائیں چاہیے, تو یہ 2000 کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا؟ کرو ہیرا پھیری, شیطان نے بولا پھر ہیرا پھیری کرنی پڑی. تو اگر انہوں نے مثال دی کہ جو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لے تو وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا, اس کو ہیرا پھیری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جو سادہ کھا لے, سادہ پہن لے, سادہ بچھا لے تو اس کو کہاں ضرورت پڑے گی. نعوذ باللہ, میری مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں کارپیٹ ہے بس اس کی رقم حرام کی ہے, معذر نہیں, میں بتاؤ آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نہیں کہتا کہ جس کے پاس بھی رقم ہے سبھی حرام کا کام کرتے, میں ایک جنرل بات کرتا ہوں اور اس دنیا کا تجربہ غالباً مجھ سے زیادہ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو تجربہ کار ہوں گے, دکاندار ہوں گے, یہ خود ہی اپنے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں یا کل صبح جا کر غور کر لیں کہ میری اس دکان میں کیا کیا میں حلال کھا رہا ہوں اور کیا کیا 19-20 کرتا ہوں, خود ہی سامنے آ جائے گی بات, کتنوں کو رشوتیں دیتا ہوں, کون کون سا ملاوٹ والا آئٹم میرے پاس ہے. اب یہ میں دل کو بیلا لوں کہ میں تھوڑی ملاتا ہوں وہ ملاتا ہے تو کوئی تو بات نہیں ہوگی. پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھائی میں بھلے نہیں ملاتا لیکن یہ مسالے کا پیکٹ ہے, اس میں ملاوٹ ہوتی ہے, لینا ہے. چلو جب انہوں نے کسی چیز میں ملاوٹ ہے اور وہ ملاوٹ ڈکلیئر کر دی کہ اتنی ملاوٹ ہے یا بھائی اس میں ملاوٹ ہے اور یہ ناقص ہے, یہ خالص نہیں ہے, آپ کے سامنے لینا ہے, مگر یہ کہے کہ یہ ملاوٹ والا ہے, یعنی اس کا جو بھی فولٹ ہے, نقص ہے, اگر ہم نے ظاہر کر دیا تو اب گناہ نہیں. کسی ایسے ایسا نقص جو نظر نہیں آ رہا, جو نظر آ رہا ہے وہ تو چل جائے گا کہ بھائی یہ نقص نظر آ رہا ہے اور اگلا لے رہا ہے کہ مطلب ہاں یہ ناقص ہے, سب نہیں ہے اس کے ٹوٹا بھوٹا ہے جو بھی ہے, مطلب گلا سڑا, جیسے پرانے سامان والے جو بیچتے ہیں تو پتا ہی ہے کہ سیکنڈ ہینڈ ہے, تو اب وہ کہنے کی حاجت نہیں کہ سیکنڈ ہینڈ ہے, تو پتا سیکنڈ ہینڈ ہے. تو اب یہ کہ جس کا نقص نظر نہیں آ, مثلاً کپڑا ہمیں پتا ہے کہ اس کا رنگ کچا ہے, گاہک کو کیا پتا کہ کچا ہے, تو اب گاہک کو بتانا پڑے گا کہ اس کا رنگ کچا ہے, یا کسی طرح بھی گاہک کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا رنگ کچا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز ہم بیچ رہے ہیں جس میں کوئی عیب ہے کہ جس کا گاہک کو پتا چلے گا تو اس کو صدمہ ہوگا, اور یہی سمجھے گا کہ اس نے دھوکہ دیا مجھے. تو جو بھی عیب جس کو شرعاً عیب کہتے ہیں, نقص ملاوٹ, وہ آپ کو شو کرنی پڑے گی کہ اس میں یہ ملاوٹ ہے. یا کسی طرح بھی گاہک کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں یہ ملاوٹ ہے, تو مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن آج کل تو عیب کو چھپاتے ہیں. اب مثلاً پھل بیچتے ہیں تو اچھے اچھے دانے چھانٹ کر اس کو چمکا کر رگڑ کر کپڑے سے اس کو مطلب ٹھیلے پہ ایسی جگہ سیٹ کرتے جہاں گاہک کی پہلی نظر پڑے. تو گاہک نے وہ آپ کے چمکدار پھل دیکھے خوبصورت, اس کے منہ میں پانی آیا, وہ آ گیا, دام پوچھا, آپ نے بتایا دام, اس نے کہا اتنے دے دو, تو آپ نے وہ نیچے سے ہاتھ ڈال ڈال کر ڈائریکٹ ہے. اب آپ سمجھدار ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو وہی بات ہو رہی کہ لیبل کچھ ہے اور مال کچھ ہے, تو آپ بولیں گے یار پھر تو دھندہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی نہیں, حلال کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا یہ کس نے کہہ دیا؟ تو کیا سبھی حرام خور اس دنیا میں؟ نیک لوگ ختم ہو گئے پھر تو دنیا تباہ ہو جاتی. نیکوں کے ذریعے تو دنیا چل رہی ہے. حلال کی تو فضیلت بھی بہت ہے. احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمتہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حلال کا پہلا لقمہ کھاتے ہی پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو حلال میں تو بہت فرق ہے, بہت فرق. اور جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے, ایک حدیث شریف میں مضمون ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا تو اس پر فرشتوں کی دعنت برسنا شروع ہوتی ہے. اگر اسی حال میں یہ مر گیا اور پیٹ میں حرام کا لقمہ تھا تو جہنم میں داخل کیا جائے. پیارے پیارے سائی بھائیوں, آخر اتنا رزق کیوں لیں ہم؟ ہم اتنی محنت کریں, مشقت کریں, ہیرا پھیری کریں اور کھا جائیں ہمارے بال بچے, اور یہ بال بچے کھا جائیں اور مزے اڑائیں اور ساری مرنماری ہم کریں اور قیامت کے دن بھی ہم ہی پھنس جائیں. جی ہاں, وہ ایک روایت ہے جس میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش کیا جائے گا تو اس کے بال بچے گھیر لیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ یہ ہمیں دین کے مسائل نہیں سکھاتا تھا. اپنی اولاد کو ماڈرن بنانے والوں, اپنی اولاد کو صرف اور صرف دنیا کے فن سکھانے والوں, اپنی اولاد کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دلوانے والوں, کان کھول کر سن, یا اللہ یہ ہمیں دین کے مسائل نہیں سکھاتا تھا, یا اللہ یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا. اس پر فرشتے پکڑ لیں اور مارنا شروع کریں. آپ نے دنیا میں یہ محاورہ تو سنا ہوگا, اتنا ماروں گا کہ تیری کھال اجڑ دوں گا. یہ تو محاورہ ہے, کثرت سے ماروں گا, بہت مار. لیکن وہاں واقعی حقیقت میں کھال اجڑنا شروع ہوگی, اتنا مارے چمڑا چھیلے گا, یہاں تک کہ چمڑا اتر جائے گا پٹتے پٹتے, تو اب گوشت اترنا شروع ہوگا مگر پٹائی ہو رہی ہے, یہاں تک کہ سارا گوشت اکھڑ جائے گا ہڈیوں سے, اتنا مارے گا. مگر وہاں موت تو آئے گی نہیں, اب بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ تڑپ رہا, جان ہے اس نے چیخے مار رہا. تو یہ جب ہڈیاں گوشت خون سب یہ نکل جائے گا, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو گھسیٹ کر لایا جائے گا میزان پر. نیکیاں یہاں تو نہیں جا رہی ہیں. اب فرشتے اس کے پاڑ پاڑ جتنے اعمال نکال رہے ہیں, بڑے بڑے اعمال, ڈنڈی مارنے والے حاجی صاحب, نمازی صاحب ہی وہ نکلے, سکاتی بھی نکلے, ہے نا, گویا بہت مطلب نیکیاں اس میں نکل رہی ہیں. اولاد کو حرام کھلایا, دین کے مسائل بھی نہیں سکھائے تھے, ماڈرن بنایا, تو اب اس کی نیکیاں بھی بڑی بڑی, لمبی لمبی داڑھی بھی اس کی. تو یہ گویا بڑا, یعنی میں اپنے طور پر خلاصہ عرض کر رہا ہوں, تو اس کے پہاڑ پہاڑ جتنے نیکیاں نکالیں گے پھر بال بچے پہنچ جائیں گے, اس کی نیکیوں میں سے لینا شروع کریں گے, یہاں تک کہ نیکیاں وہ ساری لیں گے. اب فرشتے پھر اس کو پکڑ لیں گے اور اعلان کریں گے کہ یہ وہ بدنصیب ہے کہ جو اپنے بال بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے, اور یہ شخص نہایتی حسرت کے ساتھ مڑ کر اپنے بال بچوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہوگا, ہائے افسوس, اب میرے کندھوں پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے تھے. دیکھا آپ نے, اگر اپنے بچوں کے لیے آپ نے گناہ کیے, حرام روزی کمائی ہے, اس کا انجام پر غور کر رہی ہے بال بچے، ابھی تو میٹھے میٹھے بن کر آپ کو پھسلا پھسلا کر دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ان بیچاروں کو اتنی تمیز کہاں کہ آپ کیا ارادہ نہیں کرتے ہیں، ان کو کیا بات ہے؟ لیکن قیامت کے دن ان پر جب یہ بات کھل جائے گی کہ اس بدبخت باپ نے حرام کی کمائی کھلائی دی، سود کھلایا تھا، رشوت کھلائی دی، چوریاں کرتا تھا، دودھ میں پانی ملاتا تھا، تو یہ باپ کی خیر نہیں، بیٹا نہیں چھوڑے گا، بیوی بھی نہیں چھوڑے گی، اچھا یہ حرام کا سونا مجھے لا کر دیتا تھا، کسی کا حق مار کے جھوٹ بول کے، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنے بال بچوں کے لیے وی سی آر لاتے ہو فلمیں دیکھنے کے لیے، گانا سننے کے لیے کیسیٹیں لاتے ہو، فلموں کی کیسیٹیں لاتے ہو، پھنس جاؤ گے یاد، اور پھر اس پہ مسلمان جوا لگاتے ہیں۔ ہمارے کھارا گھر میں شخص نے داؤ لگا دیا 25 لاکھ کا تقریباً، ایک دم جھٹکا لگ گیا اور ہارٹ فیل ہو گیا بدقسمتی سے۔ اب بتائیے کہ اس نے بیچارے نے 25 لاکھ کا جوا لگایا، داؤ لگایا، شرط لگائی، اور پھر اسی صدمے سے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ پچھلے دنوں آپ کے کراچی میں 1.5-2 کروڑ کا جوا لگا ہوا تھا غالب، ہمارے کراچی میں خالی، تو چار پتہ نہیں جواری تھے کیا تھے، چار کو دل کا دورہ پڑا اور تینوں کی لکھی توڑ گئی، چوتھا اسپتال میں گیا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوا بیچارے۔ اللہ ان سب جواریوں کی بھی بخشش فرمائے، میری کسی کو دشمنی نہیں، میں تو آپ کو عبرت کے لیے بات بول رہا ہوں، مسجد میں آؤ نا، نماز پڑھو نا، اللہ کرے وہ دور آ جائے کہ بازار اس حال میں سونے ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا، یہاں تو وہ کھیل کا وقت ہو گیا بازار سنے ہو گئے، گلیاں سنی ہو گئی، روڈ پہ سناٹے ہو گئے، کھیل ہو گیا۔ ذہن نصیب روزانہ 5 وقت ہم نمازیں اس زور شور سے پڑھے کہ روڈ سونے ہو جائے تو تب میرے دل کو تو سکون ملے گا۔ تمہارا لیے کہ ہم مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ امت کیسے سنبھلے گی، اور اب اس امت کو مسجد میں کس طرح لایا جائے۔ اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہر دس سرا ہے، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان مائٹ رہا ہے، وہ قوم کے آفاق میں جو سرو فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کی اب روح قدا ہے، جو قوم کے مالک بھی علوم اور حکم کی، اب علم کا وہاں نام نہ حکمت کا پتا ہے، کھوج ان کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا، گمدشت میں ایک قافلہ بے تبل و درا ہے، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گیلا ہے، دیکھیں ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، اے چشمہ رحمت بے ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے، جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، 100 بار تیرا دیکھ کے افور طرف ہم، ہر باغی و سرکش کا سراسر تو جھکا ہے، بتاؤ تیرے جب کہ یہ اعدا سے ہیں اپنے، اعدا سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں وہ جس کا جہاد آ کے گرا ہے، امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی بدا ہے، جو خاک تیرے در پہ جاروب سے اڑتی وہ خاک ہمارے لیے دارو میں شفا ہے، جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے، جس ملک نے پائی تیری ہجرت سے سعادت مکے سے کشش اس کی ہر ایک دن میں سوا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہ، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بار بار حج نصیب فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو مدینہ پاک میں پیارے محبوب دار قلوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں موت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مدینہ پاک کی خوشبودار مشکبار خوشگوار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے صدقے میں یہ ساری دعائیں مجھ پاپی و بدکار کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ذرا سوچو تو صحیح، زندگی بے حد مختصر ہے، عن قریب عن قریب موت آ پہنچے گی، عن قریب اس دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر رب ہم سے ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے روٹ گئے، تو ہمارا کیا بنے گا؟
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار۔